اب یہ ساری 91 آیات کا خلاصہ, ان ہذہ امتکم امت واحدہ, یہ ہے امت تمہاری ایک ہی امت. امت کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی ایک آئیڈیالوجی یا ایک نقطے کی وجہ سے آپس میں ایک بنی ہو وہ امت ہوتی ہے. کسی جیسے اب امت مسلمہ ہم کہتے ہیں, وہ امت مسلمہ اس کو نہیں کہیں گے جو اردو بولتی ہو یا جو گوری ہو یا جو کالے ہوں, بلکہ ایک آئیڈیالوجی, ایک اس کے اوپر مذہب کے اوپر ایک جمع ہونے والے, ان کو امت کہا جا رہا ہے. اور یہاں انبیاء کی امت کی طرف اشارہ ہے کہ سب کا کی امت ایک ہے, یعنی سب کا دین ایک ہے. سب کا شریعتیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, کسی میں نماز کا طریقہ کچھ ہے, روزے کا کچھ ہے, مگر ایک کلمہ توحید جو ہے نا, وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے آدم علیہ السلام ہو, سب کا ایک ہی تھا, وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي. اور سب کا یہی عقیدہ تھا کہ, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو کہ میں ہوں رب تمہارا, پس میری عبادت کرو. تو اب دیکھ لیں یہاں پہ پیغام سب کی طرف ایک تھا کہ اللہ رب ہے, اس کی عبادت کی جائے. یہ آج جو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ اپنے مذاق بنا کے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کرتی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے پیغام نہیں تھا, وہ ان کی اپنی باتیں ہیں. تو آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک جماعت ہے. یہاں پہ یہ کہا گیا ان سب کا دین ایک ہے, اور وہ ہے دین اسلام. بعد میں یہودیت, نصرانیت, یہ سب نام بھی بعد میں رکھے گئے ہیں, یہ تو نام بھی نہیں تھے ایمن. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے معاملے کو آپس میں. اپنے معاملے کو کیا مطلب؟ یعنی اپنے دین کو لوگوں نے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لوگوں نے کیا کیا کہ گروہوں میں بٹ گئے, فرقوں میں بٹ گئے. کوئی یہودی بن گیا, کوئی نصرانی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, اور وہ جو ایک واحد دین تھا, ایک ملت تھی, سب کو پارا پارا کر دیا. اور اس کے اندر ان کے اوپر بھی اور ہمارے لیے بھی دیکھے کہ جو لوگوں نے کیا تھا نا, اس کو یہاں پہ ایک کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ غلط کام کیا. کہ کوئی اس کا مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. امت مسلمہ کے ود ان بھی پھر لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو تو کیا کریں گے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ قرآن سے ہی دیکھیں اس کا سلوشن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کی رسی کو, اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن. قرآن کو جب پکڑ لو گے اور تفرقے میں نہ پڑنا. تفرقہ یہ جو فرقہ فرقہ ہو جانا, تم برے ہم اچھے فلانا ہے, یہ اس کی وجہ سے سارا روب ختم اور امتیں پارا پارا ہو جاتی, ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں رہتی پھر. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر لوگ اس قرآن کو پکڑ لیں نا, تو فرقے ختم ہو جائیں. ہاں یہاں تک ٹھیک ہے کہ جیسے ہر صحابی نے اپنے من مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا اور اس کے مطابق کیا. ہم یہ نہیں پھر نہ اس زمانے میں ایسے تھا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کیا اور آپ کا خیال غلط ہے اور آپ نے جو اختلاف کیا وہ غلط ہے. سب نے پھر جو اختلاف بھی تھا اس کو برداشت کیا اور اس کے مطابق چلے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر منع بھی نہیں کیا, تو اگر کوئی کیسا بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی کسی چیز کو انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے, اور اس کے بعد مسئلہ نہ کہ وہ کہیں چلے گئے اور اس کے بعد کوئی اور وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے ساتھ, فار ایگزامپل نماز پڑھنے کا تھا یا کچھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے لگا. وہ اس وقت جا چکے تھے, ان کو وہ طریقہ پتا چلا. اس کے بعد آئمہ کرام نے آگے جو جو طریقے ان تک آئے, انہوں نے ان چیزوں کو فالو کر لیا, ان صحابی سے لیا. لیکن صحیح حدیث جب سامنے آ گئی, بعد میں حدیثیں کمپائل ہو گئیں, اس کے بعد تو پتہ چل گیا کہ کیا کیا کس زمانے میں کیا چیزیں ہوئیں. اس کے بعد اپنی رائے کو چھوڑ کے صحیح حدیث کو لے لینا چاہیے, اور وہ بالکل صحیح ہے, کلیئر ہے. آج کے وقت کے اندر کوئی اس کے اندر ابہام نہیں رہ گیا, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. اس وقت اپنی رائے کوئی کرنا نہیں, ہم نے اب اپنے امام کو ہی فالو کرنا ہے, ہم نے اب اس کو ہی کرنا ہے, وہ پھر چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رسی قرآن ہے, اس کو پکڑ لو. اور اس یہی قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یا رسول کی بات بھی سامنے آ جائے تھام لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی اسلام کی, فاصبحتم بنعمتی ہی اخوانا, تم اس نعمت کو پا کے تم بھائی بھائی بن گئے. اس کا مطلب جب آپ ایک رسی کو پکڑو گے تو بھائی بھائی بن جاؤ گے, تفرقے خود ہی ختم ہو جائیں گے. تفرقے پڑتے ہی تب ہیں جب ہم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد خود کھڑی کرنی ہے, ہم اب یہ کہلوائیں اور وہ یہ کہلوائیں اور وہ یہ کہلوائیں. اگر میں بھی ان کو ہی بات مان لوں گی تو میرا کیا فرقہ رہے گا, پھر ہمیں کون پوچھے گا. ہر ایک اپنے اپنے فرقے بنا کے آج بیٹھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ایک میں پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں سارے فرقوں کے انہوں نے علماء کو بلایا ہوا تھا اور وہ پوچھ رہے تھے ان سے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے سب اپنا کریں, سب کا ٹھیک ہے, ہم میں اختلاف ہے لیکن ایسے. اب وہ ٹی وی پہ تو ایسے کہتے ہیں لیکن جب وہ عام زندگی کے اندر ممبروں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں تو لوگوں کو اس قدر مشتعل کر دیتے ہیں کہ کفر کے فترے دوسرے کے اوپر اور اتنی بری بری باتیں اور ایک دوسرے کے دشمن اور خون خرابہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا, پھر وہ کیا ہوتا ہے. اب جب لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ایسی بات ہی نہیں, اختلاف تو جائز ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, ایک نے ایک بات کو ایک طرح سے سمجھا, ایک نے ایک کو ایک تو ٹھیک ہے ایک طرح سے سمجھا, دوسرے نے دوسری طرح سے سمجھا, کلو نہیں لئی نہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے, اللہ فیصلہ کر دے گا. پھر یہاں پہ یہ خون خرابے کرنے کی کیا ضرورت ہے, کفر کے فتوے دینے کی کیا ضرورت ہے, اور ایک سے دوسرے کو لڑوا رہے ہیں, ایک سے دوسرے کی دشمنیاں کر رہے ہیں, اور اس میں شیطان ہی خوش ہوگا اور تو کوئی نہیں خوش ہوگا. شیطان خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ یہ امت آج دیکھو پارا پارا ہے, کہیں شیعہ سنی کے فساد ہیں, کہیں بریلوی دیوبندی کے فساد ہیں, کبھی کسی کے فساد ہیں. اور دیکھا جائے تو ویسے ان کو بٹھا لو تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں, ہم تو سب ٹھیک ہیں. تو یہ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے, ان چیزوں کو بہت ہوا نہیں دینی چاہیے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بجائے ان چیزوں کو ہوا دے کے اور بڑھا چڑھا کے اور انہی کے لیے کوشش کریں ہمارا فرقہ بس ہمارا یہ ہو جائے, اسلام کے لیے کوشش کرو کہ وہ پھیلے اور وہ فلارش کرے, بجائے اس کے کہ میرا فرقہ پھیلے اور میرا فرقہ فلارش کرے. اور بس فرقوں کی جنگ کے اندر ہم پڑے رہے, قبروں کے اندر فرقوں کی پوچھ نہیں ہونی کہ آپ حنفی تھے شافعی تھے کیا تھے, فرقوں کی بات نہیں ہوگی وہاں پہ, آپ کے مسلمان ہونے کی بات پوچھی جائے گی. ہمیں اس کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنے ہی اندر لڑنے لگے ہوئے, کلو نہیں لئی نہ راجعون, سب کو ہمارے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں گے پھر کہ جو یہ سارے جو ایک دوسرے کے اوپر فلانا غلط اور ہم, یہ دنیا میں فیصلے نہیں ہو سکتے, یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرے گا. ایک رسول, ایک قرآن, ایک کعبہ, اس سب کو ماننے والے کتنے گروہوں میں بٹے ہوئے کہ کعبے پہ جا کے بھی اپنی الگ امامت شروع کرا دیتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ان کے پیچھے پڑھنی نماز, یہ تو وہابی ہیں, ہم اپنی نماز پڑھیں گے. اور کئی حج کا ہی بائیکاٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں, ایک رسول کے اور ایک کعبہ پہ کو اللہ کا گھر ماننے والے ہیں, ایک قرآن ہے ان کی کتاب, تب یہ حال ہے. اور قرآن کریم کی وہ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن اصل میں الگ الگ ہے, انٹرپریٹیشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی, حدیثیں موجود ہیں اس کے لیے بھی, کوئی رجوع کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تبھی آتا ہے نا جب کوئی ہر ایک کہے میری رائے جو ہے نا بس سب سے اوپر ہے, میں نے تو ماننا ہی نہیں, میں نے وہی کرنا ہے جو کہ ہمارے انہوں نے کہا. اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عالم ہیں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی ایک گھر میں پیدا ہو گئی جن کا جو بھی عقیدہ تھا تو میں بس اس کو چھوڑوں ہی نہیں, چاہے میرے ماں باپ کتنی غلط بات کر رہے تھے, وہ کتنے ہی غلط عقیدے کے اوپر تھے, میں نے نہیں اس کو چھوڑنا. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. دیکھو کہ اگر حق سامنے آ جاتا ہے تو حق مان لو. یہ بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے یہ بات کہی, اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. واٹ از دس, چاہے حق سامنے آ جائے اپنا عقیدہ نہ چھوڑے. نہیں کوئی ہونا چاہیے, جب حق بات سامنے آ جائے نا پھر کسی کی نہیں سوچنی. اب ایک بچہ بریلوی گھر میں پیدا ہوا، وہ ساری زندگی بریلوی رہے، کیونکہ چاہے اس کے سامنے حق بات آ جائے وہ اس کو نہ چھوڑے. اور دوسرے کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہی لڑائی پڑ گئی تو چلو چھوڑو، اس کو بھی نہیں ہم نے کچھ بتانا، اس کو چھیڑ ہی نہیں. اس طرح سے نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے نا، یہ صحیح حدیث میرے سامنے آ گئی. صحیح حدیث کا بھی آج سب کو اتنی آسانی ہے، آپ کے پاس تو انٹرنیٹ ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، کون سی ہے جو فیبریکیٹڈ ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. جب صحیح حدیث سامنے آ جائے، قرآن کریم کی آیت سامنے آ جائے، پھر بھی آپ کہو کہ چھوڑو نا اپنا عقیدہ، یہ تو غلط بات ہے. جس میں پیدا ہوگا بس وہی کرتے جاؤ، چاہے تمہارے ماں باپ غلط کرتے تھے، نہیں تمہارے باپ دادا کو سمجھ آئی، نہیں ان کے پاس دین کا علم تھا، تم نے بس نسل در نسل وہی فالو کرتے جانا ہے. تو اس کی کتنی مذمت آئی ہے قرآن کریم میں کہ اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر وہ رہتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہمارے باپ دادا ایسے کرتے. خود اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، حق کی اور باطل کی پہچان تمہیں دی ہے، اور فرقان جب آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں قرآن کریم، تو آپ کو حق باطل خود نظر آنے لگتا ہے. پھر بھی انسان اندھا بن کے رہنا چاہے اور کہے کہ نہیں بس وہ باپ دادا کا دین ہے، بس وہی چلتا رہے گا، اس سے کیا بڑی نادانی ہوگی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے گا صالح، صالح عمل کون سا ہوگا جو میں کہوں گی؟ نہیں، جو ہمارے مولوی صاحب کہیں گے؟ نہیں، صالح عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے کہ یہ صالح عمل ہے، جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہو یا انہوں نے کر کے دکھایا ہو، وہ ہے صالح عمل. میرے آپ کی کہنے سے کوئی عمل نیک نہیں ہو جاتا کہ ہم کہیں تو اس میں کیا بری بات ہے، اس میں کیا حرج ہے. حرج کی بات نہیں ہے، بس صالح عمل وہ ہوگا جس پہ ان کی سٹیمپ لگ گئی ہے. نمبر ٹو، وہو مومن، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا. ایمان اللہ پہ اس کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہو. جب ایمان ہوگا تو پھر وہ اللہ کی خاطر ہی عمل کرے گا، بے اخلاص آئے گا. تو عمل صالح اور ایمان دونوں شرط ہیں. صالح عمل کا کیسے پتا چلے گا؟ سنت سے. اور ایمان کا، اللہ کے اوپر ایمان انسان کے اندر اخلاص پیدا کر دیتا ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ نیکیوں کی توفیق بھی دے اور اللہ اخلاص بھی عطا فرما. تو نیک عمل کی یہاں پہ دو، یعنی کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس کی دو شرائط آپ اوپر نمبر ون اور نمبر ٹو لکھ لے. نمبر ون، مینس صالحات. اب ظاہر ہے انسان ساری صالحات تو نہیں کر سکتا، مینس صالحات، جو صالحات میں سے، نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کا عمل کرے اور اس کے پاس ایمان بھی ہو، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کر رہا ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، تو پھر کیا ہو گیا ہوگا؟ فلا کفرانہ لسائی ہی، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی کوشش کی. اور ان لہو کاتبون، تو بے شک ہم میں اس کو لکھ رہے، ہم لکھنے والے ہیں، لکھنے والا اللہ، اصل میں نسبت اللہ کی طرف ہے مگر اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم لکھ رہے ہیں اس کے اوپر، ان ساری نیکیوں کو تم فکر نہ کرنا کہ یہ کہیں ضائع ہو جائیں گی یا شیطان وسوسے ڈالے کہ ہاں پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں، کیا فائدہ کرنے کا، نہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ایک ایک کا اجر دیں گے. مگر یاد رکھنا، ایک تو صالح ہونی چاہیے، اور صالح میں بھی دیکھیں یہاں پہ کوانٹیٹی نہیں کہی گئی کہ اتنی زیادہ لے کر آنا، کوالٹی صالح ہو، اس کے اندر وہ نیکی ہو واقعی. ورنہ کوئی عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کو انڈورس کیا، وہ خواہ کتنا ہی اچھا نظر آئے، کتنے ہی لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، کتنے ہی لوگ کہیں کہ یہ اچھا ہے، وہ اچھا، وہ نیکی نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، جس نے وہ عمل کیا جس کا، جس جو ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل ریجیکٹڈ ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے. پھر بھی کہتے رہے نہیں یہ اس میں، یہ تو اچھا ہی لگ رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ جی آپ اس میں برائی بتا دیں. تو آپ کو پتا ہے عاملۃ الناصبۃ، وہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے قیامت کے دن، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، مگر وہ عمل چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہوں گے. اور پھر ورنہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ خود ہی بنا بنا لینا نیک عمل، وہ نیک عمل ہی تو ہوتے ہیں جو بدعت ہوتی ہے، کوئی برائی کے کام تھوڑی ہوتے ہیں، مگر نیکیاں نہیں سے نہیں اپنے اپنے طور پہ سوچ لینا کہ یہ بھی نیکی ہے تو یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. اور پھر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اللہ نا قدری نہیں کرتا انسانوں کے لیے. آپ کوئی کوشش کر کے دیکھیں، کوئی کام کر کے دیکھیں کتنی کی قدر مل جاتی ہے، اور اللہ کی قدردانی پھر دیکھیں. یہ بندہ جو کرتا ہے تو 10 گنا اس کو دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ 700 گنا، اور یہ بھی فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اتنی اللہ نیم انسان کے عمل کی قدردانی فرماتا ہے. کون ہے جو آپ کو دنیا میں گارنٹیڈ کہے کہ ایک لگاؤ گے تو 10 ملے گا، اور ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھایا جائے گا. ایک نیکی کا تم ارادہ بھی کر لو تو نیکی لکھ لی جائے گی. کون ایسی قدردانی کرتا ہے؟ آپ کے جی آپ نے بولا ہی تھا تو کہتے ہیں ہمیں بولنے کا کیا ہے. آپ نے چاہے کتنی بھی اچھی نیت کو کری ہو، اگر آپ نے کر کے نہیں دیا اس کو کام، تو وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں آپ کو دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ بھی آپ کو عطا فرماتا ہے. اور یہ نیتیں یا یہ عمل کسی سے کتنے ہی چھپے ہوں، مگر اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ ہر عمل کو لکھتا جا رہا ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے کہ تمہاری سارے عمل ریکارڈ ہوتے جائیں. تو فکر نہ کرنا، لوگوں کو پتا چلے نہ چلے، اس رب کو ضرور پتا ہے. وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اور حرام ہے اس بستی کے اوپر کہ وہ جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ لوٹ کے آئے. جس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت عمل ختم کر دی، اس کو عذاب سے دو چار کر دیا، اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اب نیور ایور اگین ان کو کبھی عمل کا موقع ملے گا. اب وہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، نہ ان کو کبھی مہلت ملے گی، نہ ان کو کبھی عمل کا موقع ملے گا. یعنی کبھی، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کبھی وہ واپس نہیں آ سکتے کہ آگے عمل کر لیں. یہ ہمیں بات کیا سکھاتی ہے؟ ان کے لیے تو ٹھیک ہے، آگے پھر عذاب ہے، پھر قبر کا عذاب، پھر حشر کا عذاب، پھر آگے جہنم کا عذاب، یہ سارے ٹھیک ہے. ہمارے لیے اس میں کیا سمجھ آتی؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کو ایک دفعہ اللہ مہلت ختم کر دیتا ہے، واپس ان کو کبھی لوٹنے کا موقع نہیں دیتا، تو پھر کتنی قیمتی ہے یہ زندگی، کتنا قیمتی ہے یہ وقت کہ انسان اس کے اندر کچھ کر جائے. ورنہ کو واپس کبھی نہیں آ سکتے کہ اپنی اصلاح کر لیں، دوبارہ مہلت مانگ لیں، کبھی کسی کو دوبارہ موقع مل جائے. اور یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ میرا یہ موقع ختم کب ہو جانا ہے، میری موت کب آ جانی ہے. جو ہی خیال آئے، جو ہی زندگی کے اندر کبھی آپ کو ریئلائز ہونا کہ میں صحیح نہیں کر رہی، تو ڈیلے نہ کریں کبھی. اس لیے کہ یہ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ختم کر دے پھر اس کو واپس کبھی چانس دے دیں. یہ حرام ہے، یعنی یہ لازم ہے اللہ کے اوپر کہ وہ کبھی بھی نہیں دوبارہ چانس دیتا. تو اگر پتہ چل گیا ہے، پہلے نہیں بھی پتہ تھا، اب پتہ چل گیا ہم غلط چل رہے ہیں، یا میری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بات کو مان لینا چاہیے، اللہ کا حکم میرے سامنے آ گیا ہے، پھر نہ ٹالے، پھر اس کو کر جائے. کیونکہ نہ کبھی لوٹ سکتے ہیں، نہ کبھی دوبارہ بخشش مانگ سکیں گے، اور نہ کبھی نیکیاں کر سکیں گے. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج. وہم من کل حدب ینسلون، یعنی حتیٰ کہ قیامت آ جائے، یعنی یہ دوبارہ کبھی ریسٹور نہیں ہوں گے، کبھی دوبارہ لوٹائے نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے. جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج. اور آپ کے ان کی میں نے پوری ڈیٹیل سورہ کہف میں بہت اچھی طرح سمجھا دی تھی، اگر کسی نے نہیں وہ اٹینڈ کیا تھا دوبارہ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں کون ہے یأجوج اور مأجوج، اور وہ قوم کو کیسے ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے یہ ہیں موجود، اور دیوار چن دی تھی، اور اس کے بعد اب یہ جب قرب قیامت ہوگا تب یہ دیوار میں سوراخ کر کے اور یہ باہر نکل آئیں گے. اور جب یہ نکلیں گے تو اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی کہ من کل حد بن ینسلون، ہر اونچائی سے، اونچی جگہ سے، یہ ایسے جیسے ویوز ہوتی ہیں نا، इस तरह वेव्स अपॉन वेव्स निकलते ही आएंगे, उतरते ही आएंगे, उतरते ही आएंगे, और इतना फसाद करेंगे दुनिया में, इतना फसाद करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पानी सारा पी जाएंगे, ऐसे पानी पिएंगे कि लोग वहां से उस जगह से दोबारा गुजरेंगे तो कहेंगे यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था, इस तरह सारा पानी चट कर जाएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको जरा थोड़ी सी इससे डिफरेंट एक इंटरप्रिटेशन एक स्कॉलर की बताना चाहती हूँ। उन्होंने इन दो आयतों को लेकर ये बात उन्होंने बताई थी कि वह हराम उन अला करियत इन अहलकना अन्नहुम ला यरजिऊन, हराम है अल्लाह के ऊपर कि वो किसी करियर एक बस्ती को वो जिसको उसने हलाक कर दिया था उसको दोबारा रिस्टोर करे। उन्होंने ये इसकी इंटरप्रिटेशन की थी। उन्होंने कहा था कि इसराइल जो है ना, ये यहूदियों की ये जो बस्ती थी ये तभी रिस्टोर होगी, यानी ये इसको अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया ना बिल्कुल, ये तो यानी तितर बितर कर दिए गए थे, इनका कोई मुल्क नहीं रह गया था, इनको बुख नसर ने कैसे मारा और बाद बाकी बादशाहों ने किस तरह से किया, तो इनके लिए तो वापस खड़े होना और इस जगह को रिस्टोर करना इम्पॉसिबल था, हत्ता कि हम खोल देंगे याजूज और माजूज को और वो हर एक हदब से दौड़ते आएंगे। तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त तक नहीं रिस्टोर होगा इसराइल जब तक याजूज और माजूज खोल नहीं दिए जाएँ, उनके याजूज और माजूज की भी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है कि याजूज माजूज ऐसी कुव्वतें हैं, उन्होंने कहा ऐसी पावर्स हैं, तो उनको खोल दिया जाएगा और वो सारी दुनिया में वही एक सोच बन जाएगी और वैसे ही वो लोग याजूज माजूज बन जाएंगे। तो उनकी कुछ इस किस्म की इंटरप्रिटेशन है इसराइल को लेकर कि अल्लाह ने इस करियर को रिस्टोर होना हराम किया था जब तक याजूज माजूज खुल नहीं जाते। बाहर कैफी एक उनका अपना नजरिया। तो यानी अल्लाह ताला कभी भी किसी बस्ती को दोबारा मौका नहीं देता, चांस नहीं देता, तक कि क्यामत आ जाए, और क्यामत के नज़दीक ये ऐसा वक्त होगा कि जिसमें याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और ये हर ऊंचाई से, यानी अब समझ लें याजूज और माजूज का निकलना जो है ना वो समझ लें कि कयामत इतनी करीब है कि बस अब कभी भी कयामत आ जाएगी। याजूज और माजूज कब निकलेंगे, थोड़ा सा आपके जहन के अंदर दोबारा मैं रिफ्रेश करा दूं, याजूज और माजूज दो कौमें हैं, दो लोग नहीं हैं, दो कौमें हैं, ठीक है, और वो पीछे बंद हैं, और जब दज्जाल आ जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम की भी आमद हो जाएगी, तो उसके बाद ये याजूज और माजूज निकलेंगे, और जब दुनिया में खून खराबा इंतहा का कर देंगे तो फिर आसमान की तरफ भी तीर चलाएंगे और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे, तो कहेंगे जमीन वालों को भी हमने खत्म कर दिया, आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। अल्लाह ही की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इनकी गर्दन में गिल्टियां निकलेंगी और ये मर जाएंगे और इनकी लाशों की सड़ांद पूरी जमीन के ऊपर होगी, इतने ज्यादा होंगे ये, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही अल्लाह की तरफ से बारिश उतरेगी और इनको उठा के फिर परिंदे ले जाएंगे और ऐसी इनसे जमीन को पाक किया जाएगा। मगर उस वक्त बिल्कुल समझ लें कयामत बस आई के आई, इनके आना एक निशानी है कयामत की। वक्त अरबल वादुल हक, और करीब आ जाएगा वादा सच्चा। देखा, ये पता चल गया ना कि उस वक्त बहुत ही करीब आ चुकी होगी, आ चुका है वादा सच्चा जो करीब कयामत का, यानी वादा सच्चा है। फ़ाइज़ा हिया शाखिसतुन अबसारुल्लदीन कफरू, उस वक़्त खुली की खुली रह जाएंगी निगाहें कुफर करने वालों की। ये क्यों कहा गया, इसलिए कि जब कयामत का वादा करीब आ जाएगा, यानी कयामत का जलजला शुरू हो जाएगा, उस वक़्त अभी कयामत आई नहीं है बिल्कुल, यानी उसका जलजला शुरू हो गया, उसकी जो निशानियां हैं वो पूरी हो रही हैं या उसका टाइम शुरू हो चुका है, उस वक्त लोगों की जो काफिर होंगे उनकी हालत ऐसी होगी कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, शौक में होंगे वो। ये क्यों कहा गया कि काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, ईमान वाले कहाँ हैं इस वक्त? ईमान वालों को अल्लाह ताला इस वक्त के आने से पहले, जब पहला सूर फूंका जाएगा उससे पहले ही अल्लाह ताला उठा लेगा उनको दुनिया से, जब कयामत आने वाली होगी ना उससे पहले एक हवा चलेगी, हो सकता है कोई वायरस हो सकता है कोई चीज, बस सारे ईमान वाले मर जाएंगे, कयामत आएगी बदतरीन लोगों पे। तो जब वो इसकी हौलनाकियां देखेंगे अपने सामने कि कैसे चीजें फट रही हैं, सितारे गिर रहे हैं, आसमान फट रहा है, जमीन पे जलजला है, समुद्रों में आग लग गई है, तो उस वक्त उनका हाल ये होगा कि उनकी निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, यानी जब वो तब کیوں ایسا ہوتا ہے جب انسان آنکھ بند کرنا یا جھپکنا بھول جاتا ہے, جب انسان کے اوپر انتہائی شوق ہو, جب انتہائی خوف ہو. یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ہذا, اس وقت کہیں گے ہائے ہم پہ افسوس, ہائے ہماری ہلاکت, یا ہم غفلت میں پڑے رہے اس سے, ہم اس سے غفلت میں رہے, ہم کیسے اس کو اگنور کر سکتے تھے, دن آنا تھا اور ہم نے اس کے لیے نہیں کچھ کیا. شروع میں آیا نا اسی سورت کے شروع میں, اب دیکھیں یہ اس وقت یہ سورت جو ہے یہ اپنے اینڈ کی طرف کو, اور اینڈنگ میں سورتوں کے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے جو سٹارٹ میں بات ہوتی ہے اسی کو اینڈ میں کیا جاتا ہے, اور ایک طرح سے کلوزنگ کی جاتی ہے سورہ کی. شروع میں آئے اقتراب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرتے تھے. اب دیکھیں جب یہ آج کی بات بتائی گئی کہ آج لوگوں کا یہ حال ہے, جب قیامت آئے گی نا تو کہیں گے ہائے ہم غفلت میں پڑے رہے, اس وقت مان جائیں گے ہماری غفلت ہی ختم نہیں ہوئی. اور کیا کہیں گے, یہ سٹیٹمنٹ اب تھرڈ ٹائم یہاں پہ آ رہی ہے, بل کنا ظالمین, ہم تو ظالم تھے, ہم نے کیا ظلم کر دیا اپنے اوپر, ہم ہی غلط تھے, ہم ہی بھول میں پڑے ہوئے تھے. یہ پہلے کہاں آئی, آیت 14 میں بھی آیا, آیت 46 میں بھی آئی, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب عذاب آتا ہے قوموں کے اوپر تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, فریادیں کرتے, کہتے ہیں ہم ہی ظالم تھے, ہم ہی ظالم تھے, ہمارا ہی قصور تھا. آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا, اللہ ہم نے ہی ظلم کیا. میں واقعی اپنے اعمال دیکھیں اور جو ہم نے واقعی کیا ہے اس کے بعد پھر یہی ہوگا جو ہو رہا. بل کنا ظالمین, تو جب قوموں پہ عذاب آتے تب بھی وہ یہی چیخ چیخ کے کہتے, جب جہنم کے ایک صرف جہنم میں نہیں ابھی ڈالا, ایک صرف اس کے ایک یعنی ایک چھوا ہی ہے اس کی, ایک لپڑ یا اس کی جو ایک ابھی اس کے عذاب کی طرف سمجھ لے جا رہے ہیں, ابھی اس عذاب کے اندر ہیں نہیں, ابھی ڈالے نہیں گئے ہیں, بس ایک ہی اس کا بس جھپکا سا آیا اور انسان کہے گا کہ ہائے ہم ہی ظالم تھے, ہم ہی بھولے ہوئے تھے, ہم نے یہ کیا کر دیا. اب دعائیں دیں گے اور بار بار یہ بات کہیں گے, بل کنا ظالمین, بل کنا ظالمین, یہ قیامت کو دیکھ کے. اور ہر انسان جب اس کی موت آتی ہے اور اس نے کچھ نہ کیا ہو نا, تب بھی وہ یہی کہتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے, کب واپسی آ جائے, کب روانگی ہو جائے, اپنی اصلاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا تو ظلم نہیں ہے نا, ان کے پاس آئے پیغام, ان کے پاس آئے رسول, ان کے پاس آئے دعوت دینے والے, ان کے پاس لوگ بتانے کے لیے آئے, انہوں نے ہی نہیں سنا تھا نا. اور من ہاذا, اس سے کس سے, یہ دن, کیونکہ وہ دن سر پہ پہنچ گیا ہے, اب ٹائم ختم ہو چکا ہے, اب وہ دن تو سامنے ہے آنکھوں کے. ہاذا اس سے اشارہ قریب ہے نا, قریب کا اشارہ, دس یہ دن آ گیا, تو اعلان ہوگا انکم وما تعبدون من دون اللہ. اب یہ قیامت کے دن کی بات آ رہی ہے, کیا اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بے شک تم بھی اور جن کی بھی تم پوجا کرتے تھے وہ سب جہنم کا حسب ہوں گے, جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ اکبر, جن کی بھی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا, اور عبادت میں دعائیں مانگنا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, کسی اور کو پکارنا, یہ بھی شرک ہے. کسی اور کے نام کی نظر نیاز یا چڑھاوے چڑھانا, جیسے انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے نا کہ ان کی بیوی کے کو شیطان نے کہا کہ ایک مکھی مار کے بت کے نام کے پر چڑھا دو. اب وہ مکھی چاہے بت کے نام پہ چڑھائی جائے یا کسی انسان کے یا قبر کے نام پہ چڑھائی جائے, سبھی اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز نظر نہیں کی جا سکتی, کوئی چیز نہیں چڑھائی جا سکتی, یہ بھی شرک ہے. تو جن کی بھی تم عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے سوا, وہ بھی جہنم میں جائیں گے, اس کا ایندھن بنیں گے, اور تم بھی بنو گے, یہ اعلان ہوگا. آپ سوچیں کہ انسانوں کو فیول بنایا جائے کہ اس سے آگ بڑھ کے, دنیا میں آپ آگ جلاتے ہیں تو کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ نے فائر پلیسز میں دیکھا ہوگا لکڑی ڈالتے ہیں, تھوڑی دیر بعد ایک دو گھنٹے جلے گی کتنے, اس کے بعد وہ بھربری سی ہوگی ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی آگ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کا ایندھن تو انسان ہے, پتھر ہیں, اور یہ ایندھن انسان کا کیسا ہوگا کہ وہ انسان بھربرا ہو کے ختم تھوڑی ہوگا کہ آگ سے جل کے ایشز بن جائے اور ختم ہو جائے, وہ انسان تو بار 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 اس کی اسکن واپس لائی جائے گی, بار بار اس کو یعنی ریوائیو اسی طرح کر دیا جائے گا جیسے پہلے تھا, اور وہ پھر سے اس ٹارچر کے اندر ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ خاتمہ ہو جائے, موت آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے, نہیں ہوگا. وہ فیول بار بار اس کو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا رہے گا. اللہم اجرنا من النار انتم لہا واردون, اور تم اس کے لیے وارد ہونے والے ہو, یعنی تم یعنی اس کے اوپر تمہارا لازمی ورود ہوگا, جس طرح جانوروں کو پانی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے اس طرح جہنم کی طرف لے جائیں جائیں گے. لو کانا ہا اولائی آلہتم ما وردوہا, اگر یہ ہوتے خدا تو یہ نہ وارد ہوتے. یہاں پہ خاص طور پہ ان کی بات کی جا رہی ہے جن کو کہ اللہ کے سوا معبود بنایا گیا, جیسے بت ہیں, جیسے اور ہیں جو یا مجسمے یا اور کوئی سورج چاند ہیں یا یہ ہیں, ان کے پوجنے والے اور جن چیزوں کی انہوں نے پوجا کی, ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اس میں وہ شامل نہیں ہے کہ جن اولیاء اللہ نے کبھی اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا لیکن لوگ ان کی بعد میں عبادت کرنے لگے, لوگ ان کے ناموں کی دعائیاں دینے لگے, لوگ ان کے ناموں پہ ان سے مانگنے لگے, ان کی قبروں پہ مانگنے لگے, یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام جن کو بعد میں لوگوں نے اللہ کے بیٹے بنا کے اور سوچ لیا نعوذ باللہ کہ یہ بھی کوئی خدا ہے, یہ اس میں وہ شامل نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ماں کا مانا ہی خیر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان نہ ہو, اور چیزیں من ہوتا ہے جو انسان ہے. یہ اس لیے آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ مشرقین مکہ نے جب یہ آیت 98 سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, تو اس طرح تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ من دون اللہ, جس کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ سارے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر جہنم میں جائیں گے, عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے, فلاں نیک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آگے آیت آ رہی ہے اس بارے میں, لیکن یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آلیہ جو جن کو جنہوں نے خود کہا اپنی پوجا کرنے کے لیے, یا پھر یہ جو خاص طور پہ یہاں پہ بات ان بتوں کے بارے میں آ رہی ہے کہ وہ سارے جہنم کے اندر ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ خدا ہوتے تو یہاں پہ جہنم میں نہ پڑے ہوتے, یہ جو آج جہنم میں پڑے جل رہے ہیں اور یہ آج اس طرح بے بس پڑے ہوئے ہیں, کیا اگر یہ خدا ہوتے تو کیا اس طرح پڑے ہوتے؟ ان کے ہاتھ میں اس سے پتہ چلتا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ورنہ یہ جہنم میں کیوں ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, وہ جو پجاری ہیں وہ بھی اور جن کی انہوں نے پوجا کی تھی وہ بھی. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, وہ اس کے اندر ان کے لیے اس میں کیا ہے, آوازیں چیخیں دھاڑنا. ایک یہ دھاڑنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کی آواز, جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ ملک میں کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ, اتنا وہ چیخ رہی ہوگی, اتنا چنگھاڑ رہی ہوگی, اس قدر غضب ناک ہوگی. کیوں غضب ناک ہوگی؟ جہنم کو کس بات کا غصہ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رب کی ایسے نافرمانیاں کی یا جنہوں نے رب کے سوا کسی اور کو معبود بنایا؟ وہ چیخ رہی ہوگی غصے میں, اور غصے کی وجہ سے ایسے ہوگا جیسے پھٹ جائے گی. اب وہ ایک تو اس کا چیخنا چلانا, پھر لوگوں کی جو جہنم کی جہنم میں جانے والے ہیں ان کی چیخیں ہوں گی جو کہ یعنی اس قدر چیخو پکارو گی. اور آپ کو پتہ ہے ایک چیخ بھی انسان سن لے نا, مثلا رات کے وقت خاموشی یا کسی کی چیخ کی آواز ہے, انسان کا دل کیسے دہل جاتا ہے, چیخوں کی آواز سنی نہیں جاتی. چاہے آپ کسی کو دیکھ بھی نہ رہے ہو, صرف چیخنے کی آواز سننا بھی مشکل ہوتا ہے. اور یہ کیسا منظر ہوگا کہ جہنم بھی چیخ رہی ہے, استغفر اللہ, اور جو لوگ ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں, استغفر اللہ ربی. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں کچھ نہیں سن رہے ہوں گے، یعنی اتنی چیخو پکار ہوگی، کوئی یعنی کچھ کوئی بات نہیں سن رہی ہوگی. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ جہنمی چیخیں مار رہے ہوں گے اور ان کے معبود بھی وہیں پہ پڑے ہوں گے، لیکن وہ ان کی چیخو پکار سن ہی نہیں رہے ہوں گے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جو انسان یہ خود چاہے نا کہ میں بڑا بن جاؤں اور میری عبادت کی جائے، میرے آگے سجدے کیے جائیں، میرے آگے بات مانگی جائیں، میرے آگے باتیں اور میں کچھ کر سکتا ہوں، وہ پھر دیکھ لیں ان آیتوں کی روشنی میں ایسے لوگ کہ جو اپنی عبادت کرواتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. استغفر اللہ ربی، کیسا وہ واویلا ہوگا جس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے. لیکن ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، اللهم اجعلنا منهم. لیکن وہ جن کے اوپر اللہ کی بات سبقت کر گئی، کس کون سی بات؟ بھلائی کی، کہ اللہ نے ان کے لیے بھلائی لکھ دی، یعنی وہ نیک لوگ، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عزیر علیہ السلام ہے، یا وہ فرشتے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، اور وہ ان کے لیے تو اللہ نے سبقت لہم من الحسنا، ان کے لیے تو سبقت کر چکی بھلائی کی بات، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے، ان کے لیے پہلے سے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ ان کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی، ان کے لیے حسنا ہے، بھلائی ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے. اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہوا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں. وہ ایسے لوگوں کا اولائے کا انہا مبادون، وہ اس سے بہت دور ہوں گے، رکھے جائیں گے دور اس سے، یعنی آگ میں جانا تو دور کی بات، وہ اس چیخو پکار اور یہ سارا سین ہے، اس سے ہی دور ہوں گے، اس سے ہی دور رکھے جائیں گے. اللہ اکبر. لا يسمعون حسیسہا، وہ سنیں گے بھی نہیں اس کی آواز، یعنی وہاں پہ کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے. آپ سوچیں، جہنم دھاڑ رہی ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، ہمیں بچاؤ، ہمیں یہاں سے نکالو، ہمیں. لیکن یہ اتنی دور ہوں گے کہ حسیس بھی نہیں، یعنی آہٹ بھی نہیں، سر سراہٹ بھی نہیں سنائی دے گی ان کو اس شور شرابے ہنگامے کی. حالانکہ کتنا بڑا شور ہوگا، سوچیں کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، جہنم خود اتنی بڑی ہے، جب وہ شور ہنگامہ کرے گی تو اس کی آوازیں کتنی اونچی ہوں گی، اور اس کی گرمی، اور اس میں جو جلنے والے ہیں ان کی چیخیں. آج ہمارے سے سورج کتنی دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی یہاں پہ اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. یہ آگ دنیا کی کتنی ٹھنڈی کر کے دنیا میں بھیجی گئی، پھر بھی اس کے اندر کسی کو کہیں اپنا ہاتھ ڈال دو تو نہیں ڈالے گا، کبھی نہیں ڈالے گا، چاہے آپ اس کو کتنا بھی لالچ دیں، کتنی بھی کسی کو کہہ دیں آگ کے اندر کھڑے ہو جا، نہیں کھڑا ہوگا. پھر سوچیں کہ وہ جہنم کیسی ہوگی، اور ان لوگوں کا چیخنا کیسا ہوگا جو اس کے اندر جل رہے ہوں گے. اور آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی پوجا کروا رہے ہیں، باقاعدہ اپنے پیر رکھے ہوئے اور ان کی تصویریں ہیں، اور انہوں نے ان کے پجاریوں نے ان کی تصویریں کمپیوٹر پہ اپنے اس پہ لگائی ہوئی ہیں، اور اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، اور ان کی تصویروں کے آگے آگے جھک رہے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں. پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ آیتیں پڑھ کے صرف آگے نہ نکل جائیں، اس چیز کی فکر کریں کہ ان کو بھی ہم نے کیسے بچانا ہے آگ سے. لا يسمعون حسیسہا، وہ اس کی نہ حسیس بھی نہیں، اتنی سی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہ تو کہاں ہوں گے؟ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ تو بیٹھے ہوں گے جہاں پہ ان کی جو خواہش کریں گے وہ پوری ہو رہی ہوگی، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ تو نعمتوں میں ہوں گے، وہ تو اپنے عیش میں ہوں گے، وہ تو آرام میں ہوں گے، وہ تو اس جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ جو چاہیں گے وہ ملے گا. کتنے اچھے رہ گئے نا، 50-60 سال، 70 سال، بہت بڑا تو 80 سال انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کر لی ہوگی. پہلے 10-20 سال تو انسان کو، 15 سال تو، 10-15 سال تو انسان ویسے ہی بچہ ہوتا ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اعمال نامہ ہی شروع نہیں ہوا ہوتا، تو 15 سال تو ویسے ہی آپ نکال دیں، اس کے بعد سے ہی شروع ہوا نا، تو کتنے سال جیا ہو. 70 سال کا آدمی بھی اس میں 55 سال کی عبادت کی، یا 55 سال اللہ کی فرما برداری کر لی، پھر اس سے انلمیٹیڈ اس کو مل گئی نعمتیں، انلمیٹیڈ، کبھی نہیں ختم ہوں گی. لا یحزنہم الفزع اکبر، ان کو غمگین نہیں کرے گی، بڑا بڑے جو گھبراہٹ ہے نا، جو بڑی گھبراہٹ، وہ ان کو غمگین ہی نہیں کرے گی. کون سی ہے بڑی گھبراہٹ؟ اللہ اکبر. اس کے بارے میں بہت ساری انٹرپریٹیشنز آئی ہیں کہ کون کون سی ہیں بڑی گھبراہٹ کے ٹائم، کون کون سی ہیں. سب سے پہلا ٹائم جو گھبراہٹ کا ہے نا، وہ ہے موت کا وقت. موت کا وقت کی جو گھبراہٹ ہے اتنی سخت ہے، اسی لیے رب عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیں سکھائی ہے یہ دعا نا. وہ جو گھبراہٹ کا ٹائم ہوگا اس وقت بھی کیا ہوگا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کے اوپر فرشتے آئیں گے استقبال کرنے کے لیے، گریٹ کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کبھی ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، ہمارے پیرنٹس، ہمارے رشتے دار ہمیں ایئرپورٹ پہ گریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیسا ہوتا ہے وہ نا، کتنا اچھا وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ ان سے، اس وقت آپ کو جو گریٹنگ ملتی ہے آپ. اور پھر خیر جو بڑے بڑے وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ گریٹنگ کے لیے لوگ کیسے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں کیسے. تو فرشتے ایک نہیں، بہت سارے فرشتے ہوں گے، وہ اس طرح سے کریں گے جیسے کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، خوشخبریاں دیں گے جنت کی، اور یہ کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے دن جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے تھے. تو اس کو حوصلے دلائیں گے، اس کو جنت کی بشارتیں دیں گے، اس کے آگے جنت کی نعمتیں کر دی جائیں گی، کیونکہ وہ بہر کیف ایک مشکل وقت ہے، بہر کیف ایک سخت وقت ہے، گھبراہٹ کا وقت ہے. وہ اس وقت انسان کے ایون ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس وقت کہیں کچھ ایسی بات نہ اس سے جائے. اس وقت وہ اتنی پیاری گریٹنگز لے کے آئیں گے، اور وہ تکلیف کا وقت ہے، ظاہر ہے موت کی ایک تکلیف تو ہے ہی نا، لیکن جو ایسے عمل والے ہیں ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی عبادت میں گزاری ہیں، وہ رائے گا نہیں جائے گی. ہاں پھر وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں، وہاں پہ بھی وہ جہنم سے اتنی دور ہے کہ ان کو آہٹ بھی نہیں سنے گی اس کی. اور فضا اکبر کے وقت میں بھی دیکھو یہ نیک لوگ کیسے ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا. تو وہ خوف زدہ کرنے والا وقت موت کا، وہ پروسیس جو ہے اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے آگے یہ نعمتیں کر دی جاتی ہیں اور اللہ کی رضا کی خوشخبری اس کو سنا دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ موت کا وقت اس کے لیے جو گھبراہٹ کا وقت ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. دوسری کیا ہے؟ نفخہ کی گھبراہٹ، کہ جب انسان کا نفخہ پھونکا جائے گا اس وقت کی، جو جب وہ کھڑا ہوگا وہاں پہ قیامت کے دن، اس وقت کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ فرشتے موجود ہوں گے جو کہیں گے جب وہ قبر سے اٹھے گا اونٹنیاں لائی جائیں گی، اس کے لیے رائڈز ہیں کہ رائڈ کر کے آپ چلیں، اس طرح سے ان کو گریٹ کیا جائے گا، فرشتوں کے فرشتے آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے کہ چلو اللہ کی عدالت کے اندر اب حاضری کا وقت ہو رہا ہے. اور ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی تو وہ دن آ گیا جس میں، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ورنہ کسی نئی جگہ پہ ایک دم اٹھے ہیں، گھبراہٹ، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں، نہ اپنے کو رشتے دار پوچھ رہے ہیں، نہ کوئی جاننے والا پوچھ رہا ہے، کوئی، ہر ایک اپنے اپنے شغل کے اندر مصروف ہے. اس وقت کوئی لوگ ساتھ ہو جائے اور کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، جو میری فیوریٹ آیت سورہ حمیم سجدہ کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے نا، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہے، ساری زندگی جمے رہے، آخری سانس تک، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، تم کیوں ڈرتے ہو، تم نہ ڈرو، کیوں غم کرتے ہو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے تو بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا.
ہر ہر وقت میں. وہ کیونکہ اگلی آیت میں ہی ہے, نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تو تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی, دنیا کی زندگی میں بھی. اس کا مطلب وہ اس طرح اترتے ہیں, موت کے وقت بھی اس کو یہ خوشخبریاں دیں گے, آخرت میں بھی جا کے وہ کھڑا ہوگا وہاں پہ تو اس کو کہیں گے ہم تمہارے دوست جو تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے تو جو تم چاہو وہ تمہارے لیے, جو تم مانگو وہ تمہارے لیے, نزلا من غفور رحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے, پر تو ہمارے لیے بھی یہ خوشخبریاں ہمیں بھی عطا فرمانا موت کے وقت بھی, اور جب وہ گھبراہٹ کا وقت ہو, بڑی گھبراہٹ کا, جب دنیا بھی اجنبی, ایک اجنبی جگہ, اجنبی ماحول, سب نفسی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تو اس گھبراہٹ کے وقت میں بھی ہمارے لیے ایسے فرشتے بھیج دینا. اور پھر اس کے بعد بھی جب جہنم کے اوپر اس گھڑی کی گھبراہٹ, جب جہنم پہ ڈھکن ڈھک دیا جائے گا, اور پھر اس وقت بھی جب لوگوں کو جہنم کے داخلے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا, اس وقت بھی کیسی ہوگی گھبراہٹ کے, اللہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے, اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے آسانی ہوں گی. پھر وہ جو پل صراط کو کراس کرنے کا ٹائم ہوگا, ہر ایک اپنی ایک مشکل میں ہوگا, اس وقت یہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو جائیں گے. جب باقی لوگ آپا دھاپی پڑی ہوگی, جب لوگ پریشان ہو گئے, وہ بھی بڑی گھبراہٹ کا وقت نا, ساری جو گھبراہٹوں کے وقت میں ان کے لیے کتنی آسانی ہے نا. جب موت کو ذبح کیا جائے گا, اس وقت بھی ایک گھبراہٹ ہوگی کہ پتہ نہیں کیا اب ہمیں موت نہ آ جائے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو یہ سارے جو اندیشے ہیں, یہ جو سارے غم کے وقت ہیں, یہ جو سارے گھبراہٹوں کے وقت ہیں, جس میں دوسرے لوگ تو گھبرا رہے ہوں گے لیکن ان کے لیے اللہ ساتھی بھیج دے گا, اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا, اور اس کے لیے اللہ نے اسپیشل ٹیم بھیج دی ہے فرشتوں کی کہ ان کو تسلیاں دیتے رہو, یہ میرے بندے ہیں, یہ میرے اولیاء ہیں, انہوں نے اپنی آخرت کی خاطر اپنی دنیا میں قربانیاں دی تھیں, جو کل کی فکر میں جیتے رہے تھے, دنیا میں رہ کے بھی انہوں نے کل کا غم لگائے ہوا تھا, اس کو بھولے نہیں تھے اس ٹائم کو. تو جو یہاں پہ وہاں کا غم لگا لیتا ہے نا, اللہ وہاں پہ اس کو غم سے پاک کر دے گا, جو یہاں پہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ بے خوف کر دے گا. کیا ایک جگہ کا ہی غم ہو سکتا ہے؟ یا تو یہاں پہ آخرت کا غم لگا لے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بے غم کر دے, اور جس نے یہاں نہ غم لگایا اس کو وہاں پہ بڑا غم ہوگا. پھر وہ کہے گا انا کنا ظالمین, ہم وہاں پہ تو سوتے پڑے رہ گئے, ہم نے وہاں پہ غفلت میں زندگی گزار دی, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم نے ہی خود اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اسی طرح جو یہاں پہ فکر لگائے گا, کل کی فکر اس کو رہے گی, اللہ وہاں پہ اس کو اتنا بے فکر کر دے گا, تم کیوں فکر کرتے. جیسے کوئی کسی کی شادی کا دن ہوتا ہے نا, تو کہتے اٹس یور ڈے ٹو ڈے, تو وہ کہیں گے ہادا یوم کم, تمہارا دن ہے آج, تو تمہارا دن ہے بھائی, آج تم کیوں گھبرا رہے. جس کو ایسی کچھ خبریاں مل جائیں تو پھر اس کو کیا غم. اسی لیے تو وہ جنت میں بھی جائیں گے, یہ کہیں گے نا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی تھی, اس کی اس نے ہمیں دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا. ان کے لیے ایسی خوشخبریاں ہیں, ان کی کتنی شان ہوگی سوچیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے ہاذا یومکم, تمہارا دن, یور ڈے, آج تو تم وی آئی پی ہو. وہ کتنا گھبراہٹ کا دن ان کے لیے کتنا امن اور سلامتی والا ہوگا. پھر دیکھیں نا جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے, وہ بھی کتنی گھبراہٹ کا ٹائم ہے, اس میں بھی یہ تسلیاں دے رہے ہیں, یہ ساتھ ہیں. اور جب لوگ ابھی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں, ابھی ان کا حساب کتاب ہونا ہے, اے جی فارغ ہو کے جنت میں بھی پہنچ چکے ہیں. اللہ اکبر,
یوم نطوی السماء کا طی السجل، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے یہ کیسے لپیٹ دیا جائے گا، ایسے کا طی السجل، جیسے کہ سجل کو، اسکرول کو لپیٹ دیا جاتا ہے، للکتبی، جب وہ اس کے اندر سارا لکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو، وہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو کیسے، آپ کی تو بائنڈنگ ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت کیسے لپیٹ کے، گول گول کر کے لپیٹ کے تو اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے آسمان کو لپیٹ دیں گے، سبحان اللہ، کہ یہ جو اتنی بڑی چیز آسمان جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، حد نگاہ تک، ابن عباس فرماتے ہیں ساتوں آسمان کو اور وہاں کی کل مخلوق کو، اور ساتوں زمینوں کو اور اس کی کل مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانہ، اللہ اکبر، اس طرح ہوں گے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین، یعنی آپ امیجن کریں، جو سارے بتاتے ہیں اتنے گیلیکسیز، اتنے سٹارز، اتنے پلانٹ، اتنے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے، جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے ہاتھ میں رول ہوئے ہوں گے، اس نے ایسے بالکل بند کر دیے جیسے پہلے آسمان کھلا ہوا ہے، اس کو لپیٹ دے گا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اچھا، پھر کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، ہم اسی طرح تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، اب تو سارے مر چکے، جب آسمان سکرول کر کے اس طرح بند کر دیا جائے گا تو اس وقت اب تو سب مر چکے ہیں نا، ریپ ہو گیا آسمان بھی، سب پتہ نہیں انسان کدھر ہوں گے، کیا ان کا حال ہوگا، کیا نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ یادہ کرے گا، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، فرمایا وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے اوپر، بات ہی ختم ہو گئی، یہ طے شدہ بات ہے، اٹس اے پرومس، اور پرومس کس کا، اللہ کا، انا کنا فاعلین، پھر اس کے اوپر مزید تاکید کے لیے، ہم ایسا کرنے والے ہیں، ہم ضرور ایسا کریں گے، ہم ایسا کر کے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہ کرے، انا میں بھی تاکید ہے، کنا میں بھی تاکید ہے، اور فاعلین اسم آیا ہے، اس میں بھی تاکید کی بات ہوتی ہے، تین تاکیدیں آ گئی کہ یہ ہو کے رہے گا، کبھی یہ نہ سوچنا پتہ نہیں آئے گی قیامت، نہیں آئے گی کیا ہوگا، پتہ نہیں اٹھنا ہوگا نہیں ہوگا، اب وہ کیفیت بھی کیا ہوگی جب اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہوگا، اور اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہو، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہو، جیسے ان کے لیے آیا کہ وہ بھاگتے تھے نیکیاں کرنے میں، اللہ کس کو دکھانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں میں بھاگو، اپنی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی، اپنا ظاہر و باطن کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنی اچھی اچھی گواہیاں تیار کرو کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ اچھی گواہیاں دیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا زبور میں، مِن بَعْدِ ذِكْرِ، ذکر کے بعد، زبور کے یہاں پہ دو انٹرپریٹیشن ہیں، ایک تو اصل زبور میں ہی ہم نے لکھ دیا، یعنی زبور جو داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی، دوسری کہ وہ ہر جو کتاب اتر چکی ہے پہلے، صحیفے وغیرہ جتنے بھی اتر چکے ہیں، کیونکہ زبور کا لفظی معنی جو ہے نا وہ صحیفہ ہے، زبور کا جو لفظی معنی ہے کیا ہے، صحیفہ، تو یعنی جتنے بھی صحیفے اترے ان میں کیا لکھا، من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر کی بھی انٹرپریٹیشن سن لیں، ذکر کا معنی یہاں پہ لوح محفوظ بھی لکھا، مفسرین نے لکھا، یعنی لوح محفوظ کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہی بات لکھی، پہلے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد زبور میں بھی لکھ دی، اور ذکر سے مراد تورات بھی کہی گئی ہے کہ تورات کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ بات لکھی، اور ذکر کا معنی یہ بھی، تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے، واعظ و نصیحت، یعنی واعظ و نصیحت کے بعد ہم نے اس تمام صحف میں یہ بات لکھی ہے، کیا بات لکھی ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث ان دا اینڈ کون ہی ہوں گے، میرے نیک بندے، اب زمین سے مراد کیا ہے، اس کی بھی دو انٹرپریٹیشن ہے، تو اس آیت کو صحیح طرح سے آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ زبور کے بھی دو معنی،
اور ذکر کے تین معنی میں نے آپ کو بتایا, اور الارض کے معنی دو بتائے, ارض ایک دنیا کی, کہ آخرت کے علاوہ اللہ دنیا میں بھی ان کو غلبہ دے گا, ان کو وراثت دے گا, اور واقعی صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی وراثت دی, کہاں سے کہاں تک ان کی مملکتیں پہنچ گئیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی بادشاہت ان کو عطا فرمائی. اور دوسرا اس کا معنی اگر ہم یہ کریں کہ زمین سے مراد جنت بھی لی گئی ہے, تو یعنی جنت کے وارث تو ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے, اس میں تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے نا, جنت کے وارث نیک بندے ہوں گے, انہی کو جنت کی زمین ملے گی. اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ, بے شک یہ ہے البتہ پہنچا دینا ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. حاضہ سے مراد یہ سورت بھی ہے اور قرآن بھی ہے, یعنی یہ جو واز کی باتیں ہیں, یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ عبادت گزاروں کے لیے جو اللہ کے آگے جھکنے والے, اس کی بندگی کرنے والے, اس کے غلام ہیں. ویسے تو ساری دنیا کے لیے یہ باتیں ہیں, لیکن یہ سورت یا یہ قرآن کی آیتیں البتہ یہ ان کے لیے ہیں, یعنی نفع ان کو دیں گی, یہ ان کے لیے فائدے کی بات ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہیں. ہر بندہ تو کئی سنتے ہیں قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, اور پھر سر جھٹک کے چلے جاتے ہیں. جو اللہ کے آگے جھک جانے والے ہیں نا, جو صالحین ہیں, ان کے لیے یہ بڑے فائدے کی باتیں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تمام جہان والوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو پہلے یہ کہ رحمت للعالمی, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اور کسی لیے نہیں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا, نہیں ہم نے بھیجا مگر, جب آپ اس طرح سے کوئی بات ہوتی ہے نا, اگر کہہ دیا جاتا کہ انت رحمت للعالمین, ہے نبی آپ رحمت للعالمین, تو ہو سکتا تھا کہ کچھ اور بھی بات ہو سکتی تھی. جب آپ بات کو کنفائن کر دیتے نا معنی کو, آپ نہیں بھیجے گئے کسی اور مقصد کے لیے مگر جہان والوں پہ مہربانی کرنے کے لیے, ہم نے آپ کو کسی اور بات کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے, صرف اس بات کے لیے کہ آپ رحمت ہیں جہان والوں کے لیے, اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی کوئی بھی, للعالمین کا مطلب کیا, کوئی بھی جن ہو, انسان ہو, مومن ہو, کافر ہو, سب کے لیے, چاہے وہ جانور ہو, حیوان ہو, کچھ بھی ہو, اس سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تو عام ہے ایمان والوں کے لیے, تو سب کے لیے آپ رحمت ہیں, پھر جو نہ ایمان لے کر آئے اس کے لیے کیسے رحمت ہے, اس کے لیے ایسے رحمت ہیں. دیکھیے ایمان والوں کے لیے تو سمجھ آتی ہے نا کہ کیسے ہیں, دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں یہ دین پہنچا, اور آخرت کے عذاب سے ہم بچنے کا لیے جو راستہ ہمیں ملتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے, تو آخرت میں بھی شفاعت کریں گے اپنی امت کی. مگر کافر کے لیے کیسے ہیں, کافر کے لیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عذاب میں تاخیر ہوئی, زمین میں دھنسانے کا عذاب نہیں آیا, شکل بدل دینے کا عذاب نہیں آیا, کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑا نہیں گیا, یہ سارے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹل گئے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پہ کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو ان پہ آیتیں تلاوت کرتا ہے, جو ان کا تزکیہ کرتا ہے, جو ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں, جبکہ اس سے پہلے تو یہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا احسان ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. اور پھر ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایون کافروں کے لیے بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا جس نے اپنا قرض سختی سے مانگا تھا, اور اتنی زور سے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کے گھمائی کے نشان پڑ گیا تھا میرا قرض ادا کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا.
ہے نا, یعنی ایک نہیں کئی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کوئی بدگوئی کرتے تھے, نہ کبھی بازاروں میں شور مچاتے پھرتے تھے, نہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے, بلکہ معاف کر دیتے, درگزر کر دیتے تھے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اور ہمارے لیے تو اتنی بڑی بات ہے, سورہ توبہ میں رب کائنات نے خود فرما دیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, ایک رسول تمہاری طرف آیا ہے ایسا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مشقت ہو, یہ اس کو بڑی شاق گزرتی ہے, ان کے اوپر بڑی مشکل ہوتی ہے کہ تم کہیں کوئی مشقت میں نہ پڑ جاؤ. حریص علیکم, تمہارے لیے حرص رکھتا ہے کہ تمہیں بھلائیاں مل جائیں, تمہیں فلاح مل جائے. مومنوں پہ بڑا شفیق ہے, بڑا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مشرکین کے لیے بد دعا کرے, آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا تو نہیں بنا کے بھیجا گیا, مجھے تو صرف رحمت بنا کے بھیجا گیا, میں کیوں کسی کے لیے بد دعا کروں. طائف کی گھاٹیوں میں آپ دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے تھے, فرشتہ بھی آ کے کہنے لگا کہ آپ حکم دے تو مکہ کے دو پہاڑوں کو کے درمیان ان کو پیس دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کبھی بھی اپنے لیے کوئی بدلہ نہیں دیا. سراقہ بن مالکہ آپ کا سر قلم کرنے کے لیے یا آپ کو مشرکین کے حوالے کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا, آپ نے اس پہ قابو پا بھی لیا, اس کو معاف کر دیا. صفوان بن امیہ, اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار دے کے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا, جب وہ آپ کی پکڑ میں آیا آپ نے اس کو معاف کر دیا, صفوان کو بھی معاف کر دیا. ابو سفیان نے کتنی دفعہ مدینہ پہ حملے کیے, پھر کس طرح کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کی, جب وہ قابو میں آیا تو اس کو معاف کر دیا. وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا, اس کے ساتھ آپ نے وہ اسلام لے آیا تو آپ نے معافی کر دیا. ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا. حبار بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سواری سے گرا کے, ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا, حمل گر گیا تھا, اور جب اس کی گردن آپ کی تلوار کے نیچے آئی تھی آپ نے معاف کر دیا تھا. عبداللہ بن ابئی نے کتنی تکلیفیں دی تھی, لیکن مرتے وقت جب یہ درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. یعنی بے شمار مثالیں آپ کی رحمت کی. دشمن کے ساتھ کرنا رحمت کا معاملہ کتنا مشکل ہے, اور اپنی امت کے لیے تو یہ حال ہے کہ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ہر نماز کے وقت میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو مشکل میں نہ ڈال دو. ہاں, یعنی اتنی سی بات کو بھی کہ یہ نہ ہو کہ مشکل میں پڑ جائے. اور وہ جب تراویح کی جب بات آئی تھی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو باہر ہے مسجد میں نماز پڑھی, لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی, پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا, دوسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے دوسروں کو بتا دیا, پھر تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی, چوتھی رات کو اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد بھی چھوٹی پڑ گئی, حتیٰ کہ آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. جب آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے مطلب نہیں آئے اور ہم اس طرح انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے, پھر تم کو پڑھنے میں مشکل ہوگی. تو یہ بخاری کی حدیث ہے, اتنی یہ کہ اگر ان کا اتنا شوق ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کر دی تو پھر بعد میں آنے والوں پہ کتنی مشکل ہو جائے گی, یہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کتنی باتیں آتی ہیں سورہ ابراہیم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا, جس نے میری پیروی کی ہو وہ میرے طریقے پہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم نے سورہ مائدہ میں دیکھی, ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اگر تو ان کو معاف کر دے تو غلبے والا حکمت والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے کہ اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے, میں نے کیا کہنا, فرما رہے ہیں یا رب امتی. ساری رات گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی رٹ لگائے ہوئے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا, پوچھو میرے نبی کو کہ کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سارا علم رکھتا, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا, جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, آپ غم نہ کریں. یہ صحیح مسلم میں ہے روایت, کتنی بڑی رحمت ہے. اور صرف یہ ایمان والوں پہ ہی نہیں, جانوروں پہ, کافروں پہ اور ایمان والوں پہ, تو وہ تو انسان ہے, جانوروں پہ سوچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے ایک باغ میں گئے تو وہاں پہ ایک اونٹ تھا, اس نے بڑ بڑ کر کے آپ سے کچھ کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کی ہڈی کے پیچھے ہاتھ پھیرا, وہ پرسکون سا ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک انصار کا جوان تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا تم ان جانوروں کے معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہوا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام لے کے اس کو تھکا دیتے ہو. اللہ اکبر, مسند احمد میں یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پتا چلا کہ کسی نے مرغی کو باندھ کے نشانہ بازی کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا, جانوروں کو زندہ باندھ کے ان کے اوپر نشانے نہ چلایا کرو, تیر نہ چلایا کرو. اس طرح اس چیز سے بھی ایون منع فرمایا کہ کوئی بھی اپنے جانوروں کی پیٹ پہ خام خواہ بیٹھا نہ رہے. فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر بنانے سے بچو, یعنی بیکار نہ بیٹھے رہا کرو کہ ان کے اوپر آرام کرنے کے لیے بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے, کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اب جب سواری کرنے کہیں جانا ہے تو پھر تو بیٹھو, لیکن ایسے ہی بیٹھ کے اور پھر باتیں کر رہے ہو اس سے نہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارو اور اس کے منہ پہ داغ نہ لگاؤ, ان چیزوں سے بھی منع فرمایا. جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑانا, جو آپس میں یہ جو کبھی وہ کبھی مرغوں کی لڑائیاں کراتے ہیں, کبھی اس کی کراتے ہیں, پتہ نہیں کن کن جانوروں کی لڑائیاں آپ نے دیکھا ہوگا, گیمز کھیلتے ہیں اس طرح, اس سے بھی منع فرمایا. نہیں, یہ نہ کرو, یہ اپنے تماشے کے لیے, اپنے کھیل کے لیے ان کو لڑا رہے ہو. ایک دفعہ یہ بھی ایک اس میں آتا ہے بدایہ و نہایہ میں, یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی کے پاس سے گزرے, ایک خیمے میں وہ بندی ہوئی تھی. اس ہرنی نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کھول دیں کہ میں جاؤں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا, وہ گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گی. وہ تھوڑی دیر میں واپس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو باندھ دیا. پھر خیمے والا آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھے دے دو. اس نے کہا کہ کیوں نہیں, آپ سو دفعہ لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو کھول دیا, اس کو آزاد کر دیا. اس کے بچے تھے, وہ اس کو لے کر پکڑ کے آ گئے ہوئے تو اس کو باندھا ہوا تھا. اس نے کہا میں دودھ پلانے کے لیے ان کو جانا چاہتی ہوں, میں واپس آ جاؤں گی, میرا وعدہ ہے. یہ نبی سے ان کی باتیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ایک صحابی نے پرندے کے بچے پکڑ لیے ہوئے تھے, اور وہ پرندہ جو تھا وہ اڑ رہا تھا اور وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے وہ ماں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے انڈے کس نے جمع کیے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے انڈے لیے ہیں. پرندے نہیں تھے, بچے نہیں تھے, انڈے تھے. آپ نے فرمایا پرندوں پہ رحم کرو, ان کے انڈے واپس کر دو, کیونکہ وہ انڈے کے لیے نا وہ پرندہ یعنی اڑ رہا تھا اوپر. صرف ایک جو جانور ہے وہ اس کے لیے بھی اس قدر زیادہ سوچنے والے, اس قدر زیادہ اس کے لیے بھی درد رکھنے والے. اور تبھی تو دیکھیں نا سبحان اللہ کیا کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی تھی, کہ کھجور کا ڈیڈ, ہم تو ڈیڈ کہیں گے لیکن کھجور کا تنا بھی ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رو رہا ہے. تو جو ایسے رحمت للعالمین ہیں, سارے عالموں کے لیے جو رحمت بن کے بھیجے گئے, آج ان کی امت کے اندر سے رحم ہی ختم ہو گیا, آج ان کی امت سے رحمت ہی ختم ہو گئی. کسی کے لیے رحمت کا جذبہ نہیں, سنگ دلی ہے. اور جو مجھے معاف کریے گا اس بات پہ, اکثر ایسے ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, جو جتنے دین کو پڑھتے جاتے ہیں نا اور سنگ دل ہوتے جاتے ہیں, اور سنگ دل ہو جاتے ہیں. اتنے سخت گھروں میں, سخت ڈنڈے پکڑے میں, سب کو سیدھا کر دیں گے ہم, یہ کر دیں گے. کدھر گئی آپ کی رحمت؟ پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد تو آپ جس نبی کے امت ہی ہیں, جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس کے بعد تو رحمت ہی رحمت آپ کے اندر آ جانی چاہیے تھی. جو رہی سی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. دین تو آپ کو سنگ دل نہیں بناتا,
कहीं पे हमें न्यूज आ रही है बच्चों को बांध बांध के उनको हिप्स करा रहे हैं, चेन्स में बांधा हुआ है, कहीं घरों के अंदर ऐसे वो जी बहुत दीनदार है, बहुत दीनदार है, क्या दीनदार है कि बच्चों को मार मार के और उनको वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं और सारे छुप जाते हैं और ये हो जाता है। ये कौन से दीन, ये कौन से रहमतुल्लिल आलमीन नबी के उम्मती हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों में कोई जरा सी झलक भी आती है कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन हो? उसको कुफर के फतवे, वो काफिर, वो ये, वो बुरे, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ मिंबरों पे बैठे हुए उनके लिए तकरीरें कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, लोगों को इतना उभार दिया, लोग पागल हो रहे हैं, मुश्ताइल हो रहे हैं। ये कौन सी रहमत की बातें हैं? और नबी से मोहब्बत के तो दावे हमारे खत्म ही नहीं होते, उसमें तो जमीन आसमान के कलाबे हम मिला देते। क्या कर रहे हैं हम? ये क्या हम दुनिया को ये बात बता सकते हैं कि हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे? वो तो हमें देखेंगे कहेंगे कि अच्छे रहमतुल्लिल आलमीन के पैरोकार हैं ये। हम हमारे मुंह पढ़ते हैं कि हम ये बात भी किसी को बता सके? हम तो जी उनके फॉलोअर हैं, हम तो उनके उम्मती हैं। आपका तो दुनिया में कैरेक्टर मरने मारने और जुल्म करने और मजलूमों और जो बेकसूर है उनको मारने में नाम रोशन किया हुआ हमने। हमारे नबी भी ऐसे नजर आते हैं कहीं? पूरी सीरत में लाके दिखा दे। रहमतुल्लिल आलमीन, वो तो रहमत आलमों के लिए रहमत करने वाले थे, हम सिर्फ इंसानों के लिए भी करने वाले बन जाए तो बड़ी बात है। तो हमें अपने गिरेबानों में थोड़ी देर के लिए झांक के देखना चाहिए कि हमने उनकी इन बातों से, उनके रहमतुल्लिल आलमीन होने से क्या सीखा है? जो हम किसी को कहें तो हमें कहीं ये तो नहीं कि हमें शर्म आ जाए ये बताते हुए कि हम उनके उम्मती हैं? जरूर देखें अपने अंदर। मैं तो अपने घर के लिए भी रहमत अगर ना बनी तो फिर क्या फायदा हुआ? अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने और रिश्तेदारों के साथ मेरा रहमत का वाकई मामला है? कुल इन्नमा युहा इलैया, आप कह दीजिए नबी बेशक मेरी तरफ तो वही की जाती है। क्या वही की जाती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक वो माबूद है। फहल अंतुम मुस्लिमून, फिर क्या तुम फरमाबरदारी करोगे? क्या तुम ये बात मानोगे? क्या तुम झुकोगे? वाकई उसको एक इलाह मानोगे? ये है कुरान का पैगाम, ये है बेसिक बात, वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई वो ये पैगाम है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ये पैगाम तो हम दुनिया में लेके फिरे नहीं, बस तलवारें उठा ली और बम बांध लिए और फटते फिर रहे हैं दुनिया में। किस वक्त ये पैगाम पहुंचाएंगे? जिस एक पैगाम को फरमाया कि मुझे तो बस ये पैगाम देके भेजा गया है, उनके फॉलोअर्स को जो चाहिए था कि दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल के ये पैगाम देते। हम किधर किन कामों में लग गए? हम अपना मुसलमान होना ज्यादा इसमें समझते हैं कि बस जिहाद कर ले, और जिहाद का मतलब है कि खुद भी मर जाओ और दूसरे को भी मार दो। और अल्लाह ने मारना ही होता तो वो तो खुद ही मौत दे देता ऐसे लोगों को जो उसको नहीं मानने वाले। उसने एक फैसले का दिन रखा है। अगर हम रहमत बन जाए ना, यकीन करें हमारे किरदार और इखलाक से ही लोग ईमान ले आए और मुसलमान हो जाएं और ये कलमा पढ़ लें। उनको तो हमारे अंदर वो चीजें नजर आती हैं कि कहीं गर्दनें काट रहे हैं लोगों की, जिबा कर रहे हैं इंसानों को, कहीं आग लगा रहे हैं लोगों को। जब उनको ये कैरेक्टर नजर आएगा तो कौन इस कलमे की तरफ आएगा? क्या हम एक बात को इसको नहीं फैला सकते कि हमारे नबी वो है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, जिनके लिए अल्लाह ताला ने गवाही दे दी, उसका उस बात में तो कोई शक ही नहीं रह जाता, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा दे कि ये रहमत है जो तमाम जहान वालों के लिए। और क्या बात हो गई फिर रह गई? क्या हम ये नहीं दूधियों को बता सकते? क्या हम अपने अंदर इतनी सी झलक नहीं पैदा कर सकते?
کیا وہ پیغام جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کو تو وہی ہی اس بات کی گئی ہے، کیا اس بیسک چیز کو نہیں لے کے پھر سکتے؟ یہ سارے کام تو ہم بھول گئے، ہماری طرف لگ گئے. فہم تولو، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا کریں؟ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ کہہ دیجئے میں نے برابری پہ تمہیں بتا دیا، میں نے تمہیں علل اعلان بتا دیا برابری کی بنیاد پہ، یعنی جو جتنا مجھے پتا ہے میں نے کچھ نہیں چھپایا، سب تمہیں پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریبن ام بعیدن ماتوادن، مجھے نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عذاب یا قیامت دونوں اس میں آ سکتے ہیں جس کا وعدہ تم کیے جاتے ہو، وہ قریب ہے یا دور ہے، کل آ جائے تم پہ عذاب یا 100 سال میں آئے یا قیامت کل آتی ہے یا کب آتی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں یہ جانتا یہ بات. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اللہ ہی ہے جو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، جو دل کے اندر چھپی بھی بات ہے اور جو ظاہر بھی بات ہے، اور دل سے خیال بعد میں اٹھتا ہے، اللہ پہلے جانتا ہے. تکتمون، تم چھپا لیتے ہو جن باتوں کو. میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتا قیامت کب آنی ہے، کب عذاب آئے گا، کب یہ آئے گا. وہ پوچھتے تھے اب کیوں نہیں آ رہا عذاب، آپ تو کہتے تھے عذاب آ جائے گا اگر مجھے نہیں مانو گے. ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید کہ یہ ایک فتنہ ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے، یعنی یہاں فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، یعنی یہ جو تم وہ کہتے تھے نا کب آئے گا، کب آئے گا عذاب، آپ اب آ کیوں نہیں رہا، آپ کیا ہم سے جھوٹ بولتے تھے، ہم آپ کو نہیں مانتے، اب آئے نا عذاب. تو فرمایا نہ تو مجھے پتا ہے کہ عذاب کب آنا ہے، قریب ہے کہ دور ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے اتنا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک وقت تمہیں دیا جا رہا ہے، ایک تمہیں ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، ایک امتحان ہے تمہارا، تمہیں ایک بس ڈھیل ملی ہوئی ہے. قالا، کہا نبی دعا کرتے ہیں، رب احکم بالحق، اے ہمارے اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. پہلے انبیاء نے بھی کیا تھا، اور اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ بتا دیا، انہوں نے بھی ایسا کیا تھا، ہمارے نبی بھی دعا کرتے ہیں. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہے، وہ بھی بہت مہربان ہے. رب کی بھی صفت رحمت، رحم، اس کا تو نام ہی رحمان، اور نبی بھی رحمت للعالمین، اور اس رب کے ماننے والے اور اس نبی کے ماننے والے، وہ تو رحم اور رحمت سے بے پناہ دور. وہ رحمان ہمارا رب ہے جو بہت مدد فرمانے والا ہے، جسے مدد طلب کی جاتی ہے وہ مدد کرتا ہے، وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ رحمان ہے. اس سے جو تم بیان کرتے ہو، جو تم وصف بیان کرتے ہو، اس سے جو تم شرک بیان کرتے ہو، اس سے وہ پاک ہے، یعنی ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. اللہ سے مدد مانگنے کا تو بندہ بہت محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اللہ کے سامنے. ہر ایک زندگی کے کام میں یا ہر ایک بات میں انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، وہ المستعان ہے ہمارا رب. تو اور اس جو غلط بیانی وہ کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کے ساتھ شریک یا اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہم اس کے لیے کس سے؟ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ ہمارا فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. یہ تھی یہ سورہ جس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے سبق ہے اور بہت ساری ویک اپ کالز ہیں اور بہت ساری ہمیں ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے باتیں ہیں. ہمارے نبیوں کی زندگیوں سے ہمارے لیے جو لیسنز ہیں اور جو دعائیں مانگنے کے طریقے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو صحیح سمجھنے کی, سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس سورہ کو ہمارے حق میں حجت بنا دے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اور اللہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی, کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.